12 साल का था तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते
फोन से रास्ता करते, 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़, और मामूल के मुताबिक हमारे पास कहानियां भी हैं, कहानीकार भी हैं। तो पहले बता दूं कि आज के प्रोग्राम में पहली दो कहानियां हैं हमारी मोहम्मद इमरान सिद्दीक की और शकील सिद्दीकी साहब की। मोहम्मद इमरान सिद्दीक की कहानी इस वक्त भी पेशावर में है, लेकिन बहरहाल इनका ताल्लुक है गोट मीर हज़ार खान तहसील जतोई मुजफ्फरगढ़ से, और शकील सिद्दीकी साहब ने अपनी कहानी हमें भेजी है कराची से। तो पहली कहानी के लिए हमारे पास एक मेहमान भी हैं, और मुझे यकीन है कि हमारे मेहमान आपको बहुत पसंद आएंगे। ख़ास तौर से जो सबसे अहम बात यह है कि ख़ुद इनकी ज़िंदगी की भी अपनी एक ऐसी कहानी है जो इमरान और इन जैसे बहुत से नौजवानों के लिए एक सबक है। और हम अभी बात करते हैं ख्वाजा तारिक महमूद साहब से, लेकिन उससे पहले मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि प्रोग्राम के दौरान आप मुफ्त कॉल कर सकते हैं 0800-777-8789 यानी 0800-777-89 पर। तो आप हमारी फेसबुक पर जाकर कहानियां सुन भी सकते हैं, हमारी तफसील भी जान सकते हैं। और अब मैं पूछूंगी ख्वाजा तारिक महमूद साहब से। ख्वाजा साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी?
जी आ रही है।
तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पता है कि आप दिन भर आजकल सख्त मेहनत के बाद, क्योंकि निगरानी कर रहे हैं प्रोजेक्ट की, और इस वक्त हमने आपका वक्त लिया। हमारे साथ आप ही के प्रोजेक्ट में काम करने वाले मोहम्मद इमरान सिद्दीक मौजूद हैं, नौजवान हैं। और इमरान के बारे में मैं आपको बता दूं कि बड़ा ये मेहनती बच्चा है, और इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुका है, पढ़ने का बहुत शौकीन है। तो आपकी गालबन से मुलाकात हुई आज ख्वाजा साहब?
जी, मेरी आज मुलाकात हुई उनसे।
हम आमतौर से अपने गेस्ट को एक मिस्ट्री गेस्ट रखते हैं, ताकि बहुत खुशी होती है हमारे कहानी लिखने वालों को जब कोई उनको अच्छी सी कोई बात कहता है या कोई खबर सुनाता है। लेकिन चूंकि आप दोनों पहले मिल चुके हैं, तो इसलिए अब कोई इसमें मिस्ट्री तो है नहीं। लेकिन हम शुरू करते हैं कहानी से जो हमें इमरान ने भेजी है। इमरान, आपको भी हमारी आवाज़ आ रही है?
जी जी, बात आ रही है।
ठीक है, तो चलिए आप भी अपनी कहानी सुनिए, और ख्वाजा साहब कुछ आपको सब सुनी होगी, क्योंकि इमरान ने बहुत ही लंबी कहानी सुनाई थी, बड़ी मुश्किल से काट के मैंने 10 मिनट की है, सुनते हैं।
मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, हम 5 बहन भाई हैं, जिनमें से एक बड़ा भाई है, उसके बाद मैं, फिर 2 बहनें और एक छोटा भाई मोहम्मद मुअज्जम। मुझे स्कूल पढ़ने का बहुत शौक था। जब मैं 5 क्लास में पढ़ता था तो मेरे अब्बू फौत हो गए। मेरी अम्मी इंतहाई मेहनती और ज़रूरतमंद खातून थी, वो दर्जी का काम करती थी, कपड़े सीती थी, और इस तरह से हमारा घर चलता था। वो दिन रात मजदूरी करती, लेकिन हमें किसी का मोहताज नहीं होने दिया। इंतहाई बहादुर और बहुत ही मेहनती खातून थी। उनको मुझे पढ़ाने का, यानी कि अपनी औलाद को पढ़ाने का बहुत ही शौक था। वो कहती थी कि मैं दिन रात मेहनत करूँ, मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा तरक्की करें। वो दिन रात मेहनत करती थी, हालात उनकी बहुत ही ख़राब हो गई। खाना वगैरह, घर के जो भी काम है वो भी करती थी और मेहनत भी करती थी। मेरी 2 बहनें जो मुझसे छोटी हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, उनके साथ काम में हाथ नहीं बटा सकती थी, उनकी उम्रें इतनी छोटी थी। अम्मी जाना दिन रात मेहनत करती थी ना, कपड़े सीती थी और घर के काम काज वगैरह करती थी। एक दिन रात को अचानक उसके पेट में दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो गया। इंजेक्शन वगैरह लगवाए, लेकिन फिर भी आराम नहीं आया। हद इतना हो गई कि वो बेहोश हो जाती थी। मेरे नाना और मामाओं ने जब देखा हालात, तो फिर वो अस्पताल से ले गए, एक सरकारी अस्पताल में। जब डॉक्टर ने मुआयना किया तो उसे अपेंडिक्स थी, अपेंडिक्स में फट चुकी थी। वो 2-3 दिन तक ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई, और वो भी अल्लाह को प्यारी हुई। उस वक्त मैं 6th क्लास में था, मेरी उम्र तकरीबन 14 साल थी। फिर हम अकेले हो गए, तन्हा हो गए, किसी का सहारा नहीं था। फिर मैं और मेरा बड़ा भाई दादा और दादी के यहाँ रहने लगे। छोटी बहनें और छोटा भाई, वो नाना और नानी, उनको वो ले गए। लेकिन हमने जब देखा ऐसे हालात, तो हम भी अपने वालदैन की तरह एक गैरतमंद और अच्छी ज़िंदगी बसर करना चाहते थे। میرے بڑے بھائی اور میں نے بھی محنت کرنا شروع کر دیا. پھر ہم اکٹھے ہو گئے, پھر ہم نے محنت کرنا شروع کر دیا. پھر میرے بھائی نے مجھے پڑھنے کے لیے انہوں نے مجھے بھیج دیا تاکہ تم اپنی تعلیم جاری رکھ سکو. وہ دن رات محنت مزدوری کرتا تھا. ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ان کے یہاں رہیں, ان سے کھائیں پیئیں. اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی کما کر کھائیں. ہم کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے. بہت ہی ہمت والا بھائی ہے. اس نے بھی امی ابو کی طرح دن رات محنت کیا. میں بھی جب سکول سے واپس آتا تھا ان کے ساتھ محنت کرنے میں مصروف ہو جاتا تھا. اس طرح ہمارا گھر بار چلتا رہا. اور اللہ کے شکر سے میں نے 2006 میں میٹرک کا امتحان ہائی فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا. میرا جو بھی پڑھنے کا سلسلہ رہا اس میں میرے اساتذہ اور دوستوں کا میرے ساتھ خاص تعاون رہا. میں نے اول سے لے کر یعنی ایف اے تک میں نے اپنے دوستوں سے کتابیں لے کر پڑھی ہیں. نئی کتابیں نہیں خریدی. میرے دوست بہت اچھے ہیں. میرے حالات پر میرے یعنی کہ ہر دم ساتھ رہتے ہیں. میرا ایک دوست ہے محمد زہد ہے اس کا نام. میرا وہ ہمسایہ بھی ہے, چند کلو میٹر دور ہے. وہ میرے اس کا میرے ساتھ بہت ساتھ رہا. میرا سکول جو ہے نا تقریباً 3 کلو میٹر دور ہے میرے گھر سے. چھٹی سے دسویں تک میں پیدل سکول گیا. میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتا تھا. میں گھر سے تقریباً 7 بجے 7:30 بجے نکل جاتا تھا. روڈ پر چڑھتا تو کوئی نہ کوئی آ جاتا, ان کے ساتھ چلا جاتا یا خود اکثر پیدل چلا جاتا تھا. تعلیم کا سلسلہ بھی یوں جاری تھا. ایسے میں میری سیکنڈ ڈویژن آئی, لیکن وہ اس طرح آئی کسی کالج یا کسی اساتذہ سے نہیں پڑھا, خود گھر بیٹھے پڑھا. اس کے بعد میں نے بی اے کے رجسٹریشن کیا, لیکن مہنگائی اور حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ پڑھائی سے رکنا پڑا. یعنی میں پڑھائی میں پڑھ نہیں سکا. اگر پڑھتا تو گھر نہیں چل رہا تھا. بھائی جو ہے نا وہ محنت کر کے وہ بھی تھک چکا تھا. ہاں, ہماری آدھا بیگھہ زمین ہے, اس میں گندم اور دھان وغیرہ کی کاشت بھی کرتے ہیں. ہمارے دادا نے ہمیں دیا تھا ابو کا حصہ. وہ بھی ہماری زمینیں ایسی ہیں کہ ایک بارش آ جائے تو دو مہینے تک پانی کھڑا رہتا ہے. سیلابی علاقہ ہے ہمارا. گندم کی فصل تقریباً 4-5 من ہو جاتی ہے. اگر سیلاب نہ آئے تو پھر 6-7 من ہو جاتی ہے. لیکن اکثر سیلاب کی زد میں آتی ہے ہماری زمین جو ہے نا. میری بہنیں بھی جوان ہو گئیں اور ہم بھی بڑے ہو گئے. چھوٹی بہن تھی, اس کی شادی طے ہو گئی. پھر اس کی شادی کے سلسلے میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ محنت کر کے کچھ کر لوں. میٹرک ایف اے پر بیس پر کوئی نوکری بھی نہیں لگی, ایسی نوکری جس سے کوئی مستقبل بن جاتا. ایسے بس یہ جب پشاور آیا تو یہ سلسلہ شروع کروں. جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں پر کوئی روزگار نہیں تھا, کوئی آمدنی نہیں تھی. اس لیے ذہن میں سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں پر کوئی اچھا روزگار, کوئی انکم آ جائے جیسے اپنی بہن کی شادی دھوم دھام سے کر سکیں. اسی سلسلے میں میرا ایک دوست پشاور آیا ہوا تھا. راوی کمپنی ہے, شوکت خانہ ہسپتال بن رہا ہے. وہ ہسپتال جو بن رہی ہے نا, اس کو جو بنا رہے ہیں وہ کمپنی راوی ہے. اسی کمپنی میں وہ یعنی کہ میٹ کا ہیلپر ہے. میٹ اس کا راوی کمپنی میں میرا دوست کام کرتا ہے. وہ میرا کلاس فیلو بھی ہے اور پرانا دوست بھی ہے. میں نے اس کو بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح کے حالات ہیں, میری بہن کی شادی بھی طے ہو گئی ہے, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, محنت کرنا چاہتا ہوں. تو اسی سلسلے میں انہیں مجھے پشاور بلایا. میں پشاور آ گیا. یہاں پر موسم تو سخت, بہت سخت ہے. سردی کا موسم ہے, صبح کو رات کو سخت سردی ہوتی ہے. محنت بہت زیادہ یہاں پر سخت ہوتی ہے. اس کی مٹی جو ہے نا وہ پہاڑی مٹی کی طرح ہے. بڑے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں. بلڈنگ جو ہے نا 2 منزل اس کی نیچے ہے, تہہ خانہ ہے. اس کی سائڈ کی طرف 4-5 فٹ جو ہے نا وہ واٹر پروف لگایا گیا ہے. اس کی کھدائی ہوئی ہے. وہ جب ہم کھدائی کر رہے تھے وہ پہاڑی مٹی کی طرح اس طرح لگتا ہے جیسے کسی پہاڑ کو چیر رہے ہیں ہم. سخت سخت محنت. رات کو جب سوتے تھے نا جسم اس طرح ہوتا تھا جیسے بہت ہی تھکا ہوا ہو. یہ کمپنی جو ہے نا محنت کی اجرت بہت اچھی دیتی ہے. مزدور اس میں بہت خوش ہیں. ان کا مزدوروں کے ساتھ رویہ بہترین ہے, بہت اچھا ہے. پی ایم وغیرہ ہیں, جو بھی عملہ ہے انتہائی مخلص ہے. یہاں پر مزدور جتنے بھی محنت کرتے ہیں نا ان کی اتنی اجرت ملتی ہے. بہت اچھی اجرت ملتی ہے. یعنی کہ 600-800 تک مزدور کما لیتے ہیں یہاں پر. پیمنٹ جو ہے نا وہ ہر 15 دن کے بعد مل جاتی ہے. اب میں نے ذہن میں سوچا ہے کیوں نہ جب میں پشاور آیا, جب اسی محنت پر لگ گیا. مجھے 2 ماہ مکمل ہونے والے ہیں, 2 ماہ. اور انشاءاللہ 22 تاریخ کو جاؤں گا. میرے تقریباً 25-26 ہزار, کوشش تو ہوگی 30,000-35,000 کمال ہو جائیں گے. اور مجھے بہت خوشی ہے میں کہ میں یہ محنت کر رہا ہوں. میں مجھے اس میں کوئی غم وغیرہ نہیں ہے, کوئی دکھ نہیں ہے کہ میں یہ محنت کیوں کر رہا ہوں. مجھے بہت فخر ہے کیونکہ محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے. القاسم حبیب اللہ محنتی اللہ کا دوست ہے. حضور پاک نے خود بھی محنت کی تھی اور محنت کرنے والوں کو پسند کیا ہے. یقین کرو سخت سردی میں جب دھند ہوتی ہے ہر طرف, اس وقت مزدوروں کو پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے, اتنا سخت محنت ہے. لیکن یہ نہیں کہ یہاں پر ان کے ساتھ زیادتی ہو, ان کی اجرت بھی ان کو ملتی ہے ویسے ان کے حق کے مطابق. ہم بہت خوش ہیں ان کی یعنی کہ اس کمپنی سے. میں سوچ رہا تھا کاش میں بھی دو ماہ پہلے چلا آتا تو میں محنت سے بہت کچھ کر لیتا. باقی رہا میرا تعلیم کا پڑھنے کا سلسلہ, وہ انشاءاللہ میں نے میرے ہاتھوں نے محنت کرنا سیکھ لیا ہے. انشاءاللہ میں اپنے دم پر ہی خود کو کچھ بناؤں گا محنت کے ذریعے. لیکن حالات کی وجہ سے اپنی بہن کی شادی کرنی پڑی, نہ کوئی نوکری ملی نہ کوئی ایسی جاب ملی. لیکن میں نے جب سوچا نا محنت کر کے کچھ کرنا ہے, پھر اسی سلسلے میں میں چلا آیا. میری یہ خواہش ہے کہ میں نے شادی کے لیے 22 تاریخ تک میرے تقریباً 25,000 روپئے, شاید زیادہ بھی ہو جائیں 2-3,000, مجھے خوشی ہے. لیکن اگر میرے دل کی خواہش تھی اگر مجھے کوئی 50,000 اور مل جائے نا, 75,000 ہو جائیں, ہم بہت خوشی خوشی یہ شادی کر لیتے. میں بعد میں ان کو ہر ماہ 5,000 جتنا بھی ہوگا, 6,000-8,000 میں کر کے واپس کر دوں گا. میں انشاءاللہ اس کمپنی میں اس وقت تک اپنا کروں گا جب تک میں اپنا وہ قرضہ اتار نہ لوں, اور جب قرضہ اتار لوں گا تو میں انشاءاللہ اپنے پڑھائی کے سلسلے میں بھی اپنے آپ شروع کروں گا. میں اس شخص کا انتہائی مشکور رہوں گا جو مجھے 10,000 ادھار دے گا. انشاءاللہ میں اس کی پائی پائی واپس کر کے جاؤں گا جب میں دوبارہ آؤں گا شادی کے بعد, اسی کمپنی میں کام کروں گا. مہنگائی کے اس دور میں دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. اس میں جہیز کے لیے کچھ چیزیں, کچھ گہنے, جس سے میری بہنوں کا دل بھی خوش ہو جائے ہمارے بھائیوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے, والدین تو ہیں نہیں, چند گہنے اور ضروریات زندگی کی چیزیں جس سے وہ خوش ہو جائے, ان کا دل خوش ہو جائے. جی جی اپنے خاندان میں ہو رہی ہے. میرا کزن ہے وہ بہت اچھا ہے. میری بہنیں جو تھیں نا میرے ابو کو میری امی کو بہت زیادہ پیاری تھیں, ان کے جگر کا ٹکڑا تھی وہ. ہم بھائیوں سے زیادہ ان سے پیار کر دیتے. ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم جس طرح ابو کا امی کا دل کرتا تھا ہماری بہنوں کے لیے, ہم بھی ان کے لیے ایسا ہی کچھ کریں. میں پڑھوں گا بھی جو میرے دل کی حسرت ہے, جو میں انشاءاللہ ضرور کروں گا. مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے میری بہنیں جو ہے نا ہم بھائیوں کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں, بہت ہی پیار ہے, محبت ہے.
تو سامعینی کہانی تھی عمران کی, محمد عمران صدیق کی. خواجہ صاحب آپ نے کہانی سنی عمران کی, کیسی لگی آپ کو عمران کی کہانی؟
جی بڑی امپریسو کہانی ہے اور واقعی محنت کی عظمت کی بات ہے اس میں, اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس ملک میں اس انداز سے چلتے ہیں, ورنہ لوگ اکثر مایوس ہو جاتے ہیں.
ایک بات میں بھی یہاں کہنا چاہوں گی کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے والے یہ بات کہہ سکیں کہ انہیں کتنی ایمانداری سے ان کا معاوضہ دیا جاتا ہے اور رویہ ان کے ساتھ اتنا اچھا ہے. تو آپ کی کمپنی مبارکباد کی مستحق ہے, اور آپ کا جو اسٹاف ہے وہ بھی, کیونکہ عمران نے کئی لوگوں کا نام لیا تھا اس وقت کہ جن کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی کام کر رہے ہیں اور وہ لوگ بہت خیال رکھتے ہیں. تو خواجہ صاحب آپ کی اپنی زندگی کی بھی تو ایک اچھی سی کہانی ہے. عمران تم بھی سنتے رہو ہماری باتیں, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ خواجہ طارق صاحب کی کہانی سنیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اس مقام پہ وہ کیسے پہنچے. جی طارق صاحب.
آپ نے جب عمران کی بات کی تھی میرے ساتھ, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے کہ جی اس کو پڑھائی میں مدد دی جائے, کیونکہ میری اپنی کہانی بھی یہی ہے. میرے والد صاحب بہت غریب آدمی تھے, کلرک تھے, اور مجھے میٹرک کے بعد انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں نہیں پڑھا سکتا. تو اسی طرح ایک اللہ کے نیک بندے نے یہ دیکھتے ہوئے کہ میری پڑھائی میں دلچسپی ہے, مجھے فائنینس کیا پڑھائی کے لیے, اور میں نے ایف ایس سی کی, انجینئرنگ کی, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اس مقام پہ ہوں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی اسی طرح یہ قرض جو مجھ پہ ہے یہ میں اتار سکوں, اور مجھے جو بچے ملتے ہیں جو واقعی پڑھائی میں اچھے ہیں اور پیسوں کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کی کسی نہ کسی طرح مدد کر سکوں.
تو طارق صاحب، جو ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ دو آپشنز ہیں اس میں، اور آپ نے کہا کہ ایک اچھا آپشن اس میں یہ ہے کہ آپ عمران کو بجائے قرض دینے کے، اور کیونکہ اس طرح کا کوئی آپ کے یہاں ویسے ظاہر ہے کہ یہ لوگ پرماننٹ جو ہے امپلائی ہیں بھی نہیں،
جی
یہ ارینجمنٹ ہے بھی نہیں، اور آپ کسی ایک شخص کے لیے ایک اصول کو توڑنا بھی نہیں چاہتے.
یہ نہیں کر پائیں، نہیں کر پائیں گے. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ پڑھنا چاہے اور کہیں پڑھ سکے، داخلہ لے سکے، تو میں اس کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں نے اس سے ملاقات میں اس سے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ بھائی آپ بی اے کی طرف مت جاؤ، کسی طرح کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جاؤ تاکہ آپ کے کمانے کے مواقع بہتر ہو سکیں.
مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں جتنی بھی کہانیاں پڑھتی ہوں، ابھی بھی تین چار کہانیاں میں نے آج ہی پڑھی بیٹھ کے، ہر ایک میں یہ ہے کہ میں نے پھر بی اے کر لیا، پھر میں نے ایم اے کر لیا، پھر مجھے نوکری نہیں ملی. تو بات تو نہیں ملے گی نوکری،
میری سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی، کیونکہ اس ملک میں بی اے اور ایم اے لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار پھر رہے ہیں. سو یہ کوئی بہتر تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا، تو اس کے بعد کسی طرح کی ٹیکنیکل پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف آنا چاہیے. ہمارے یہاں ووکیشنل سینٹرز موجود ہیں جو بڑا ہیلپ کرتے ہیں، اور جس طرح موٹر سائیکل مکینک ہے یا آٹو الیکٹریشین ہے یا انڈسٹریل الیکٹریشین ہے، ان کے کورسز موجود ہیں جن کی بعد میں ڈیمانڈ بھی ہے.
درست.
میرے خیال میں تو اس طرح کی چیزوں کی طرف جانا چاہیے جو سیلیبل ہوں، جو آپ کی سروسز.
طارق صاحب، میں دیکھتی ہوں کہ انڈیا میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے کالنگ سینٹرز ہیں جہاں بالکل عمرانی کی عمر کے بچے میٹرک کر کے، بس ان کی انگلش بہتر ہوتی ہے، اور وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں، یا کمپیوٹرز کا کام یہاں سے لوگ آؤٹ سورسنگ جو کر رہے ہیں، اور اتنے اچھے پیسے لوگ کما رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی یہ پورا کا پورا امکان موجود ہے کہ اگر یہ بچے اپنے کو کمپیوٹر کے کورسز کریں، یا کوئی جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی اس طرح کی ووکیشنل ٹریننگ کریں، تو ان کو نوکری ملنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں خود وہاں کی کمپنیوں میں.
بڑھ جاتے ہیں جی، بہت بڑھ جاتے ہیں.
تو
بی اے اور ایم اے کرنے کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کمانے کی صلاحیت، یہ اس بچے نے اپنی محنت سے جتنے پیسے مزدوری کر کے کمائے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اگر یہ بی اے کر لے تو اس کو اتنے پیسوں کی کوئی جاب مل سکے گی.
کیوں عمران، سن رہے ہیں ہم بات یہ؟ عمران
السلام علیکم باجی، میں سن رہا ہوں باجی تمام باتیں. انشاءاللہ میں کوئی ٹیکنیکل ڈپلوما وغیرہ یا کوئی سیول انجینئرنگ یا کوئی ایسی یعنی کہ ٹیکنیکل ڈپلوما میں داخلہ لوں گا انشاءاللہ، کوئی ٹیکنیکل کروں گا.
اچھا عمران، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. ویسے میں نے کوشش کی تھی، ابھی تک مجھے کوئی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن ہمارے سننے والے کئی دفعہ جو سن رہے ہیں پروگرام، وہ خود پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تیار ہیں قرض دینے کو یا مدد کرنے کو. مگر میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. میں بالکل سمجھتی ہوں آپ جو بات کہہ رہے ہیں دنیا کی بات، لیکن آپ نے کہا آپ کا ایک اچھا کزن ہے، وہ ایک اچھا لڑکا ہے، تو آپ جو 25-30 ہزار روپے ہیں آپ اس میں کھانا کھلا سکتے ہیں سب کو، اور آپ کی بہن کے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی کہ طارق صاحب اگر آپ کی پڑھائی کی ذمہ داری لے رہے ہیں اور آپ پڑھ لکھ جائیں، اور پھر پوری زندگی اپنی بہن کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. یہ تو زندگی ختم تھوڑی ہو رہی ہے، زندگی تو ماشاء اللہ سے آگے بڑھے گی، ان کے بچے ہوں گے، گھر بنے گا دونوں بہنوں کا. تو قرضے کے بوجھ میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟
باجی میں اس طرح سوچ رہا تھا، میں یعنی کہ مجھے 2 مہینے ہو گئے ہیں یہاں کام کرتے ہوئے. شادی کے لیے کچھ اخراجات ہوتے ہیں نا، والدین تو ہیں نہیں، اس لیے ہم بھائیوں کو یعنی کہ انتظامات کرنے پڑے ہیں. اس لیے میں مجھے یہ رقم کچھ کم لگ رہی تھی، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں 2 مہینے پہلے آ جاتا تو کچھ بہت کچھ اپنی محنت سے کر لیتا.
صحیح. لیکن اگر آپ کے سامنے میز پر دو آپشنز ہیں، ایک آپشن یہ ہے کہ آپ قرضہ لے لیں، اور ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کی پڑھائی، جو بھی آپ پڑھائی کرنا چاہیں مگر وہ پڑھائی جس میں امکان ہو آپ کی نوکری کا، تو طارق صاحب اس کے اخراجات ادا کرنے کو تیار ہیں، آپ کون سا کیا چیز لینا پسند کریں گے دونوں میں سے؟
سوال تو باجی آپ کا بڑا مشکل ہے، یعنی کہ میں شادی بھی دھوم دھام سے کرنا چاہتا ہوں اور پڑھنا بھی چاہتا ہوں. پڑھنے کی بات میں نے اپنی کہانی میں بھی کہی، انشاءاللہ میں محنت بھی کروں گا، محنت کر کے انشاءاللہ میں، مجھے یقین ہے میں آگے نکل جاؤں گا.
ٹھیک ہے، تو چلیے آپ خواجہ صاحب نے جو پڑھائی کی پیشکش کی ہے آپ وہ ضرور آپ کریں. اور ہم میں ابھی ہو سکتا ہے اس پروگرام کے دوران ہی ابھی کوئی فون آ جائے, لیکن بہرحال میں یہ کوشش کروں گی 22 تاریخ سے پہلے کچھ کرنے کی. اچھا طارق صاحب, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ کمپنی ان کمپنیوں میں سے ہے جو بڑی ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں, تو پاکستان میں اکثر لوگوں میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ بھائی اس ملک میں تو ایمانداری سے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے, تو آپ کا کیا تجربہ ہے, ایماندار کمپنیاں سروائیو کرتی ہیں, آگے بڑھتی ہیں؟
میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی 14 سال میں نے مڈل ایسٹ میں گزارے, اور میں کوئی 1988 میں واپس آیا, تو مجھے یہ, میں کنسٹرکشن میں نہیں گیا کیونکہ میرا خیال تھا کہ کنسٹرکشن بڑا ڈس آنیسٹ بزنس ہے اور مجھ سے نہیں ہوگا. اور میں نے دوسرے بزنس کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کس طرح کا بزنس چلاتے ہیں. ہر بزنس ڈس آنیسٹ ہے اور ہر بزنس آنیسٹی سے کیا جا سکتا ہے. اور چونکہ مجھے صرف آتی ہی کنسٹرکشن ہے, میں نے ساری زندگی انجینئرنگ کرنے کے بعد کنسٹرکشن ہی کی ہے, تو میں 96 میں واپس آ گیا اور ہم نے راوی کنسٹرکشن کمپنی کے نام سے کمپنی شروع کی, میں اور میرے دو دوستوں نے مل کے. تو الحمدللہ بڑی ایمانداری سے کرنے کے باوجود ہم نے بہت اچھی ترقی کی ہے. ہم صرف پرائیویٹ سیکٹر میں کرتے ہیں, سرکاری اداروں میں نہیں کرتے, کیونکہ وہاں ہم جتنی بھی ایمانداری سے کرنا چاہیں بہت مشکل ہے سروائیو کرنا. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں الحمدللہ ہم بڑے اچھے کامیاب ہیں, اور میرے خیال میں اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو اچھے کام کی قدر کرتے ہیں اور ایماندار لوگ کی قدر کرتے ہیں.
اچھا میں عمران جیسا کوئی, مطلب یہ عمران کے لیے میں نہیں پوچھ رہی, بلکہ عمران جیسے جو لڑکے ہیں جو تھوڑے پڑھے لکھے بھی ہیں اور آپ کی اس میں کام اس وقت کنسٹرکشن میں کر, ان کے لیے کوئی چانس ہے آگے بڑھنے کا, کچھ اور کرنے کا آپ ہی کی کمپنی میں؟
میرا خیال ہے لانگ ٹرم تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو مزدوری مشکل کام ہے, صاف ظاہر ہے جسمانی محنت ہے, اس میں پڑھے لکھے بندے کا عمل دخل یا پڑھائی کا عمل دخل اس میں کم ہے. ایسے تمام لوگوں کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ ایون کنسٹرکشن میں اگر کوئی میسن کا سیکھ لیتا ہے, اسٹیل فکسر کا کام سیکھ لیتا ہے, کارپینٹری کا کام سیکھ لیتا ہے, تو اس کی آمدنی بڑھ سکتی ہے اور وہ اسکلڈ لوگوں میں آ جاتا ہے.
اور پلمبنگ وغیرہ, پلمبنگ یا الیکٹریسٹی
وغیرہ بھی الیکٹریشن کا کام ہے, ہمارے یہاں انڈسٹریل الیکٹریشن بھی امپلائی کیے جاتے ہیں, تو وہ مزدوری تو انسکلڈ لیبر ہے نا, اس کے لیے تو اگر آپ نہ بھی پڑھے ہوں تو ہمارے ملک میں چل جاتا ہے. کیونکہ آپ کا صاف ظاہر پڑھا لکھا مزدور ڈیفینیٹلی بہتر کام کرتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک اس کو اس کا پریمیم نہیں ملتا. ایک پڑھے لکھے مزدور اور ایک عام مزدور میں جو انسکلڈ ورکر کے طور پہ امپلائی ہوتا ہے, ان کی تنخواہوں میں کوئی فرق نہیں ہے.
درست. اچھا ہمارے کچھ کالرز بھی ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں, وہ سیف اللہ ہیں ڈی جی خان سے. جی سیف اللہ صاحب السلام علیکم. اچھا ان کا فون ڈراپ ہو گیا. شاہ محمد ہیں کرک سے. شاہ محمد صاحب بولیں آپ کچھ. اچھا رام چند ہے عمر کوٹ سے. جی رام چند صاحب ساکر مجھے لگتا ہے. جی جی
جی ہلو باجی.
جی شاہ محمد بولیے.
جی میں یہ عمران بھائی سے میرا یہ ریکویسٹ ہے
جی
کہ یہ کوئی مطلب ہے کہ یہ کیا نام ہے سرکاری نوکری میں مطلب ہے کوشش
کے کس کو سرکاری نوکری مل جائے. شاہ محمد صاحب سرکاری نوکری بہت مشکل ہے, اور یہ میرا اپنا تجربہ ہے, کیونکہ اسی کہانی کے پروگرام میں کئی لوگ جو کہ پی ایچ ڈی تک تھے اور ان کے لیے جب سرکاری نوکری کی کوشش کی گئی ناممکن ہے. لوگ یہی شکایتیں لکھتے ہیں کہ سفارش چلتی ہے اور نا اہل کو لے لیا وغیرہ وغیرہ, تو اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو بات یہ ہے ساری جو خواجہ صاحب نے کہی کہ اپنے آپ کو ان شعبوں میں لانا چاہیے نوجوانوں کو خاص طور سے جہاں انہیں نوکری مل جائے, جہاں امکانات ہوں نوکری ملنے کے. ٹھیک ہے نا؟
ٹھیک ہے
جی, شکریہ. اور رام چند ہے عمر کوٹ سے. رام چند عبدالعزیز صاحب لڑکانہ سے.
عبدالعزیز
جی السلام علیکم. عزیز صاحب
جی 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 السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی.
عبدالعزیز مفتی عرض کر رہا ہوں.
جی
جی دیکھیے یہ جو سلسلہ ہوا ہے آپ کا, یہ جو کہانی سنائی ہے بچے نے
جی,
تو اس سلسلے میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں.
اچھا,
یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں انسٹالمنٹ میں میں پیسے واپس دینا چاہتا ہوں, یہ ان کی دری ہے. ٹھیک ہے, میں مجھے میرا نمبر انہیں آپ بھیج دیجیے یا نوٹ کرا دیجیے.
اچھا,
تو میں ان کے ساتھ جو تعاون کروں.
بہت شکریہ, لیکن آپ ایسا کیجیے کہ عبدالعزیز صاحب, ثاقب آپ کا نمبر لکھ رہے ہیں, میں آن ایئر نہیں دینا چاہتی آپ کا نمبر تاکہ زیادہ لوگ آپ کو پریشان نہ کریں, لیکن ثاقب کو آپ اپنا نمبر لکھوا دیجیے. لیکن عمران ایک سیکنڈ, مگر آپ نے عمران آپ نے بات سنی ان کی عزیز صاحب کی؟
جی جی.
تو عمران, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام سننے والے بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور اسی لیے میرا انسانوں میں اتنا یقین ہے, لیکن مجھے امید ہے.
میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں.
جی,
میں خواجہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں, بلکہ بہت ہی امپریس ہوئی ہے میری شخصیت سے جب میں ان سے ملا نا. میں میرے جن کے کپڑے بہت میلے تھے, ہاتھ بہت میلے تھے, مجھے دفتر میں بلایا, میرے یعنی کہ میرا حال حویلہ پوچھا اور انٹرویو لیا. جب میں نے جانے کے لیے اجازت مانگی نا, تب میں نے تھوڑا دور ہو کے سلام کیا خواجہ صاحب کو بھی اجازت, لیکن خواجہ صاحب نے جب مجھے ہاتھ ملایا نا, میں نے ان سے کہا میرے ہاتھ یعنی کہ مٹی سے اچھے نہیں ہیں, یعنی کہ ہاتھ ملانے کے قابل نہیں ہیں, لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے ہاتھ ملایا. میں ان کی شخصیت بہت یعنی کہ امپریس ہوا, اور پڑھنے کے لیے میں میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا اور پوچھا انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ, مجھے بہت ہی اچھا لگا. یہاں کا جو عملہ ہے نا, یہاں بہت ہی اچھے یعنی کہ
میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, بالکل سمجھ رہی ہوں آپ کا, لیکن یہ کافی نہیں ہے. آپ یہ جو انہوں نے پڑھانے کی بات کہی ہے, یہ ضرور آپ یہ ایک پیشکش آپ ضرور قبول کیجیے. اچھا, آپ عبدالعزیز صاحب سے بات کیجیے کہ آپ ان کا پھر کس طرح واپس کریں گے پیسے.
جی باجی, میں ان شاء اللہ جس طرح وہ کہیں گے ان شاء اللہ وہی اسی طرح
ان کو واپس.
شیلا صاحب,
جی جی بھائی, جی جی بھائی,
السلام علیکم. ہاں, دوبارہ میں سلام کر رہا ہوں.
جی,
آپ میرا نمبر انہیں نوٹ کرا دیجیے گا.
جی اچھا, میں
اگر یہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم.
یہ ہم آپ دونوں کو, آپ کو ان کا نمبر اور ان کو آپ کا نمبر, لیکن اب آپ ثاقب سے بات کیجیے. بہت شکریہ عبدالعزیز صاحب,
جو بھی کچھ مجھ سے ہو سکے گا.
جی,
اور اتفاق سے میں آپ کو اپنی بات بتا دوں.
جی
شہنا صاحب,
جی بتائیے.
جی, میں اتفاق سے آپ کو بات بتاؤں کہ میرا تعلق بھی پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن سے ہی ہے.
اچھا, تو آپ کہاں ریڈیو میں کام کرتے ہیں؟
جی جی.
اچھا اچھا,
جی بالکل, پہلے حیدرآباد میں اور آج کل لڑکانا میں.
لڑکانا ریڈیو پر ہیں آپ؟
جی جی جی.
تو کیا کرتے ہیں وہاں پر؟
جو آپ کرتی ہیں میں بھی وہی کرتا ہوں.
اچھا, براڈ کاسٹ کرتے ہیں. جی جی, بہت خوشی ہوئی مجھے عبدالعزیز صاحب, اور آپ سے کبھی بات ہوگی تفصیل سے اسی پروگرام میں. آپ کا نمبر ثاقب نوٹ کر رہے ہیں.
میں نے اپنا نمبر نوٹ کروا دیا ہے.
اچھا,
تو آپ کو جب بھی آپ میری ضرورت محسوس کریں تو مجھے خوشی ہوگی.
اچھا, لیکن آپ ایسا کیجئے نا کہ آپ عمران کا نمبر بھی ثاقب سے لے لیں. ثاقب آپ کو عمران کا نمبر بھی لکھوا رہے ہیں.
بہت شکریہ, بالکل بالکل, ابھی میں نوٹ کرا رہا ہوں, نوٹ کرا بھی دیا ہے.
اوکے جی, تھینک یو, خدا حافظ. تو طارق صاحب,
جی
میں جب سے یہ پروگرام کرنے لگی ہوں, مطلب مجھے یہ پروگرام میں نے شروع بھی ایسے کیا کہ مجھے ہمیشہ خطوں میں لوگ کے لوگ کوئی مایوسی, ایک اندھیرا, کچھ نہیں ہے ہمارے لیے. مگر مجھے ایسا لگا جب یہ پروگرام شروع ہوا, جو کہ میرا ہمیشہ سے یقین تھا انسانوں میں, کہ بہت ہی اچھے انسان ہیں دنیا بھر میں, اور پاکستان میں تو بہت ہی لوگوں کے دل نرم دل لوگ ہیں, اور ہمیشہ دوسرے کی مدد کو تیار ہو جاتے ہیں وہ لوگ. آپ دیکھیے کہ یہ
عبدالعزیز, یہ ایسا ہی ہے. ایک اگر تسلی ہو کہ پیسہ صحیح جگہ پہ جا رہا ہے اور مستحق آدمی کو جا رہا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ اس ملک میں کسی بھی کام کے لیے پیسوں کی کمی نہیں ہو سکتی. اتنے لوگ ہیں دینے والے, صرف شرط یہ ہے کہ یہ انہیں پتا ہو کہ یہ صحیح جگہ پہ جا رہا ہے اور مستحق آدمی ہے.
بالکل, جیسے مجھے پتا ہے کہ یہاں امریکہ میں جب بھی کوئی شخص کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے ایڈی صاحب کو دے دیتا ہے, ان کے ٹرسٹ کو.
جی,
کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کا اتنا اچھا استعمال ہوگا کہ ہم اپنے طور پہ انفرادی طور پہ ہم کبھی کر ہی نہیں سکتے اس کو اس طرح سے. تو
یا شوکت خانم کو, ایون شوکت خانم کے لیے بہت لوگ ہیں دینے والے. بالکل, بہت میں خود یہ اس کا کانٹریکٹ تو مجھے ابھی ملا ہے, پچھلے 10-12 سال سے شوکت خانم کا ڈونر ہوں, اور میرا ذاتی تجربہ بھی ان کے ہاسپٹل میں ہے کہ انہیں عام آدمی کو وہاں ریلیف ملتا ہے.
بالکل صحیح آپ نے فرمایا, یہاں پہ اکثر ان کی جو ہوتی ہے فنڈنگ کے لیے کرتے ہیں یہ لوگ شوز وغیرہ, اور فوزیہ قصوری صاحبہ وہ یہاں پہ کرتی ہیں. تو میں نے دیکھا ہے لوگ, میں نے ایدی صاحب کا ایک مثال کے طور پر نام لیا تھا, جیسے شوکت خانم کے علاوہ ڈاکٹر ادیب رضوی کا جو ہے انسٹیٹیوٹ جو گردے کے لیے کام کرتے ہیں, اس کے لیے بھی لوگوں کو جن پہ یقین ہے اور اعتماد ہے کہ وہ
یقین ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ان کو پیسے دیتے ہوئے لوگ بالکل نہیں گھبراتے.
بالکل صحیح ہے,
اور بہت لوگ ہیں دینے والے, مطلب لوگ ایک ٹائم پہ کروڑوں روپے اس کام کے لیے دیتے ہیں. جو لوگ 10 روپے اس ملک میں ٹیکس نہیں دیتے وہ کروڑوں روپے اس طرح کے کام کے لیے ڈونیٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ ٹیکس دینے میں انہیں یقین نہیں ہے کہ یہ صحیح جگہ لگے گا.
صحیح,
اور جہاں صحیح جگہ پہ لگنے کا ان کو یقین ہے وہاں وہ کروڑوں روپے دے دیتے ہیں.
بالکل, آپ تو خود ایک شوکت خانم اسپتال کا ہی دوسرا پروجیکٹ جو ہے پشاور میں اس وقت اس کو تعمیر کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ اس میں جتنے اخراجات آتے ہیں اور سب کچھ. تو طارق صاحب بہت مجھے خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے اور آپ سے مل کے, اور
مجھے بھی ریلی تھینک فل جی, آپ نے مجھے میرا انٹرویو نشر کیا اور لوگوں کو بتایا. پر مجھے محمد عمران نے مطلب مجھے شرمندگی محسوس ہوئی جو کچھ اس نے کہا, کچھ ایسا کام میں نے نہیں کیا جس کے لیے وہ اتنے شکر گزار ہو رہے تھے.
لیکن وہ صحیح ہو رہا تھا. آپ دیکھیے, میں جب تصویر, آپ نے مجھے عمران کی تصویر بھیجی تھی اور میں نے اس تصویر کے نیچے لکھا ہے اپنی فیس بک پہ کہ اس کے ہاتھ دیکھ کے بچے کے آپ سمجھ سکتے ہیں تصویر تک میں کہ وہ کتنی محنت کر رہا ہے, مطلب آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ان ہاتھوں سے. تو ایک ایسے بچے سے محبت کا سلوک کرنا, اس کو گلے لگانا یا اس سے ہاتھ ملانا, مطلب یہ ہم سب کو کرنا چاہیے, یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان بچوں کے ساتھ ایسا کریں. تو بہت شکریہ آپ کا. سامعین, یہ خواجہ طارق محمود صاحب تھے پشاور میں, ویسے لاہور کی جو راوی کنسٹرکشن کمپنی سے ان کا تعلق ہے, اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں عمران کا ان کی اچھی سی کہانی کے لیے. اور اب چلتے ہیں پرومو کی جانب, پھر ہم اگلی کہانی سنیں گے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتا ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتا ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو سامعین, انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا. کہانیوں کی بات آئی ہے تو میں کچھ باتیں کہنا چاہتی ہوں اپنے سننے والوں سے. جیسے کہ ایک خط میرے سامنے ہے اس وقت جو کہ طارق محمود صاحب نے ہمیں لکھا ہے, اور یہ خط انہوں نے بھیجا ہے کوٹلی آزاد کشمیر سے. انہوں نے اس میں بات کی ہے 3 لائنوں کی 4 لائنوں کی. انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے قرضہ لیا تھا اور چلے گئے, اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کا قرضہ کوئی ادا کرنے کا کوئی بندوبست کیا جائے. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں طارق صاحب آپ سے بھی اور سب لوگوں سے جو اس طرح کے خط ہمیں لکھتے ہیں. دیکھیے, مجھے پورا پتہ ہے, پورا یقین ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے, آپ پریشان ہیں, آپ کے اوپر قرضے کا بوجھ ہے, مگر آپ یہ بھی تو سوچیے کہ پاکستان میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ, غریبوں کی تعداد بہت بڑی ہے پاکستان میں, اور وہ اسی طرح قرضے سے دبے ہوئے ہیں. ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہر خط جو ہمیں لکھا جائے, اور ہمارے پاس ایسا کوئی سلسلہ بھی نہیں ہے, ہم یہ کہہ نہیں سکتے کسی سے ذاتی طور پہ. لیکن ہمارا یہ پروگرام جو ہے کہانیاں لکھنے کا مقابلہ ہے. اگر آپ اپنی کہانی لکھیں, آپ نے ابھی سنی کہانی, عمران نے کہانی ابھی سنائی اور آپ نے دیکھا کہ کیسے کہانی لکھی جاتی ہے اور کہانی بھیجی جاتی ہے, تو ہم ضرور آپ کی کہانی اچھی ہونے کی صورت میں نشر کریں گے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ سیف اللہ صاحب جیسا کوئی شخص یا عبدالعزیز صاحب جیسا کوئی شخص اور یا طارق محمود صاحب جیسی کوئی شخصیت آ کر اور مدد کرنے کو تیار ہو جائے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کچھ خاص طور پہ لڑکیاں کہانی لکھتی ہیں اور بہت اچھی کہانیاں, مگر وہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ کہانی نشر نہ کریں اور میری مدد کا, یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ کہانیوں کا مقابلہ ہے. اگر آپ اپنی کہانی سنا سکتی ہیں, آپ نام بدل سکتی ہیں پروگرام میں, لیکن آپ جب تک کہانی خود نہیں سنائیں گے ہم قاصر ہیں اور ہم معذرت چاہیں گے, ہم اس کہانی کے سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ دو چیزیں آپ لوگ ذہن میں رکھیے, کہانیوں کی کاپی اپنے پاس رکھیے. اور اب ہم لیتے ہیں شکیل صاحب کو. شکیل صدیقی صاحب السلام علیکم. شکیل صدیقی صاحب کی آواز میرا خیال ان کو نہیں آ رہی, ان کا فون کٹ گیا ان کے دوسرے. اچھا, اور آپ ان کو, شکیل صاحب ہم آپ کو آپ کے دوسرے, آپ یہ فون پہ بات کیجئے, لیکن دوسرے فون پہ بھی کوئی ٹرائی کر رہے ہیں, اس میں بہت شور ہے. تو یہ بتائیے کہ تھوڑا سا میں بتانا چاہتی ہوں اپنے سننے والوں کو, شکیل صاحب کا بہت ہی ماشاء اللہ ذہین بچوں کے والد ہیں, اور ان سے جو میرا کانٹیکٹ ہوا, میں ان کے بچے کا انٹرویو کرنا چاہتی تھی. شہزر علی صدیقی ان کا نام ہے اور ننھے منے آرٹسٹ ہیں, اور اس سے زیادہ میں ان کی کیا تعریف کروں کہ یونائیٹڈ نیشن سے انہوں نے آرٹ کے کانٹیسٹ میں $100,000 کا نام حاصل کیا. اور یہ بچہ لیاقت آباد کے علاقے میں رہتا ہے, اور ماں باپ کے جو ہیں کوئی مینز بھی بہت زیادہ نہیں ہے, مگر ماں باپ کی محبت, ان کی حوصلہ افزائی نے اس بچے, اور پھر اس بچے کی خدا داد صلاحیت. تو میں نے جیسا کہ آپ سے کہا تھا شکیل صاحب کہ جب میں نے شہزر سے بات کی تو ان کی تو کہانی اتنی دلچسپ ہے کہ اس کے لیے ہم کچھ تو کہیے میں انہیں بلانا چاہیں گے پورے گھنٹے کے پروگرام میں. مگر کمال یہ ہے کہ ان کے ابا کی کہانی بھی کچھ کم دلچسپ نہیں تھی. تو پہلے آپ کی کہانی شروع کریں, اس کے بعد آپ سے بات کریں, یا پہلے آپ بات کرنا چاہیں گے؟ میرے خیال ہے ہم آپ کی کہانی شروع کرتے ہیں. کراچی سے یہ کہانی ہے شکیل صدیقی صاحب کی, جو صحافی ہیں پیشے کے لحاظ سے اور ایک بڑی باکمال ہستی ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا ان کی ہمت کا, بالکل عمران کی کہانی جس طرح شروع ہوئی تھی, والدین ایک یتیم بچے کی کہانی, یہ ہمارے صدیقی صاحب کی کہانی بھی ایسی ہے. تو چلیے کہانی سنتے ہیں, پھر ان سے بات کریں گے.
میرا نام محمد شکیل صدیقی ہے اور میں کراچی میں, ایک علاقہ ہے لیاقت آباد, اس کا رہائشی ہوں. میں جب پیدا ہوا اور ایک سال کا ہوا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا. میری والدہ کا نام سائرہ خاتون تھی, اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی, اور 14 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہوئی. تو میری والدہ نے اس کے بعد میری جوانی تک نہ دوسری کوئی شادی کی, اگر انہوں نے کام کیا تو بے انتہا اسٹرگل کی اور اپنے بچے کو تعلیم دلائی, محنت کا درس دیا اور وہ مقام حاصل کرنے کی جدوجہد کا سبق پڑھایا. میری والدہ انتہائی حسین عورت, میں سمجھتا ہوں شاید دنیا میں اتنی حسین عورت دوسری میں نے نہیں دیکھی. میں اس وجہ سے نہیں بول رہا کہ میری ماں تھی, لیکن آپ اگر شہزر کا فیس بک کھولیں گے تو اس پہ میری ماں کی تصویر ہے اس زمانے کی جب اس کی شادی ہوئی تھی. تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ میری ماں کتنی حسین اور جمیل تھی. نانا نے بہت سختی بھی کی دوسری شادی کے لیے, بہت فورس بھی کیا, لیکن انہوں نے یہ بولا کہ مجھے اپنے بچے کو ایک مقام دلانا ہے. دراصل میرے خیال سے جو میں اب ذرا اپنے میرے خود اپنے بچے ہوں تو وہ ایک چھوٹی عمر میں شادی نہیں ہونی چاہیے جب تک میچیورٹی میں نہ آئے, کیونکہ وہ ڈر و خوف کہ میرا پہلا میاں ایک حادثے میں انتقال کر گیا, ایسا نہ ہو کہ میں دوسرا ہی کروں اور میری قسمت میں لکھا ہو وہ دوسرا میاں بھی میرا انتقال کر جائے, تو خوف کی وجہ سے وہ شاید اور میری وجہ سے دوسری شادی نہ کی ہو. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. یہ تو اب ہے, اللہ کا لاکھ کا شکر ہے کہ دنیا کے مختلف لوگ اگر شہزل ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے اپیل کرے تو بے انتہا ہے, اس کی مدد کی جا سکتی ہے, لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن ہمارے معاشرے کا ایک ستم ظرفی ہے کہ ہم پیٹ بھرے کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن خالی پیٹ کی مدد نہیں کر سکتے. میرے نانا بھی ظاہر بات ہے وہ بھی اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے, لیکن میرے نانا کے جو دو بیٹے تھے ان لڑکوں نے بھی بڑی محنت کی میرے ساتھ ساتھ. تو میرا جو بڑا ماموں تھا وہ سی اے کیا اس نے, اور امریکن کونسلیٹ میں 11 سال چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا. آج کل وہ کیلیفورنیا میں پوری فیملی کے ساتھ رہتا ہے. چھوٹا ماموں میرا ایئر فورس میں ہے اور خوش و خرم زندگی گزارتا ہے. ہم نے بڑی محنت کی ہے, ہماری پوری فیملی نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے. ہم نے وہ وقت دیکھا ہے کہ صبح ہم ناشتہ نہیں کر سکتے تھے, اور ناشتہ کرتے تھے تو ہمارے ناشتے میں وہ چائے اور پاپے کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. ہم نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے. آج بھی میری نانی تقریباً 100 سال کی عمر ہو گئی ہے, لیکن وہ اپنے گھر میں ابھی بھی اسی طرح کام کرتی ہے, اسی طرح محنت کرتی ہے جس طرح اس کی بیٹی سائرہ خاتون محنت کیا کرتی تھی. میں جب چھوٹا تھا تو میری والدہ 3 بجے سے پہلے اٹھتی تھی, اور اٹھنے کے بعد وہ مجھے اٹھاتی تھی. میں اٹھتا تھا, منہ ہاتھ دھوتا تھا, 1 کپ چائے پیتا تھا اور سائیکل نکالتا تھا, اور سائیکل پہ میں اخبار کے ڈپو جاتا تھا. اخبار کے ڈپو سے میں اخبار لیا کرتا تھا, انہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے فولڈ کیا کرتا تھا. فولڈ کرنے کے بعد پھر میں مختلف علاقوں میں اخبار ڈالا کرتے تھے لوگوں کے گھروں پہ. میں 1 سے 2 گھنٹے میں یہ کام کر لیا کرتا تھا, اور پھر میں آتا تھا, اسکول کی تیاری کرتا تھا, اسکول جاتا تھا. اسکول سے میں 1 بجے آتا تھا, 1 بجے پھر میں گارمنٹس کی دکان پہ جاتا تھا. گارمنٹس کی دکان کے بعد میں 7 بجے گارمنٹس کی دکان پہ آتا تھا. پھر کوچنگ سینٹر پڑھنے جاتا تھا. کوچنگ سینٹر سے میں آتا تھا 9 بجے. 9 بجے کے بعد میں 1 گھنٹہ ٹی وی ضرور دیکھتا تھا. اچھا, پھر اس کے علاوہ میں اسپورٹ میں بہت زیادہ آگے تھا. میں اسکول کی جو ہاکی کی ٹیم تھی میں اس میں بہت زیادہ ایکٹیو تھا. میں نے سندھ کلر لیا, کراچی کلر لیا ہاکی میں, اور پھر جسٹک کا گول کیپر رہا, پھر اپنے اسکول کی ٹیم کا گول کیپر رہا, پھر میں کالج میں اپنی اسکول کی ہاکی ٹیم کا کپتان تھا. میں بچپن سے یہ محسوس کرتا تھا کہ میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو اپنی محنت سے مجھے پڑھا رہی ہے. وہ جو پیسے یا 3 یا 4 روپے حاصل کرتی تھی وہ رشوت کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اس میں کسی کو تکلیف دے کے حاصل کیے ہوئے پیسے نہیں ہوتے تھے. وہ پیسے جو تھے وہ میری ماں کی محنت کے تھے. تو مجھے ان 3 روپے اور 4 روپے پہ افسردہ نہیں تھا. میں باقاعدہ فخر محسوس کرتا تھا. میں افسردہ جب ہوتا تھا جب اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا. پھر دوسرے دن کی تیاری کرتا تھا اپنے اسکول یونیفارم پہ, استری کر رہا ہوں. اور استری بھی ہماری, میرے گھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت الیکٹرک کی استری نہیں تھی. میری والدہ مجھے چولہے پہ گرم کر کے استری دیا کرتی تھی, اور میں اس سے اپنے یونیفارم پہ استری کیا کرتا تھا. ہاں, میں یہ تو ڈیفینیٹ ہے کہ میں ان لوگوں سے بہتر یونیفارم پہنتا تھا جن کے گھروں میں فریج ہوا کرتا تھا, جن کے گھروں میں استری الیکٹرک کی استری ہوا کرتی تھی, جو بہتر ناشتہ کر کے آتے تھے. لیکن میں ان سے صاف ستھرے کپڑے پہنتا تھا. میرا جوتا بھلے سے 4 سال چلاؤ, میرا جوتا 4 سال خراب, لیکن میں اسے پالش ضرور کیا کرتا تھا. پھر میں نے جتنے بھی عرصے آرمی میں رہا, آرمی میں بھی میں نے بڑی اچھی لائف گزاری. میں نے کوئی ایسی لائف نہیں گزاری. پھر میں صحافت سے جب کر وابستہ رہا اب ہوں, تو میں بھی ابھی بھی میں اچھی لائف. اور پھر اب تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے نایاب تحفے دیے ہوئے, اتنی اچھے اور اتنے ٹیلنٹڈ بچے دیے ہوئے. استعمال ہمارے یہاں اس طرح ہو رہا ہے کیونکہ حسین جو ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. میرا چھوٹا والا جو نیٹ استعمال کرتا ہے, حسین جب شہدہ کوئی پینٹنگ بناتا ہے تو اس مختلف پروسیس سے پڑھنے کے بعد ہوتی ہے. اس کی بیٹی میری جو ہے اس کی فوٹوگراف بناتی ہے اس پینٹنگ کی, اس کو پھر حسین میموری کارڈ کے ذریعے نیٹ پہ لوڈ کرتا ہے, اور لاکھوں لوگوں کو وہ تصویر پوسٹ کی جاتی ہے. پوری ایک ٹیم ورک ہے یہ.
میرے نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن, تو میری والدہ نے بڑی محنت کی ہے بہت زیادہ. آج اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہے, لیکن میری والدہ جو ہے اس وقت پرانے زمانے میں کرتے سلتے تھے ترپائی کے, تو وہ کرتوں کو ترپائی کیا کرتی تھی. انہیں میرے خیال سے 3 روپے یا 4 روپے کے قریب ملتے تھے ایک کرتے کے اس زمانے میں. میری یہ ہے کہ میں نے بڑی احساس محرومی میں زندگی گزاری, بہت زیادہ احساس محرومی میں زندگی گزاری. اردو سائنس کالج سے میں نے بی ایس سی کیا, और आप यकीन माने इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं वापसी का टिकट लेके बस में लालू के घर सकूं। तो मैं पैदल आता था, तो वो जो 100 रुपया मिलता था मुझे रोज का, तो मैं कोशिश करता था कि आज बचा लूं कि कल मेरे काम आ जाएगा। 1 घंटे का रास्ता होता। मैंने दही तो मैंने MSc किया, केमिस्ट्री में BSc किया, जियोलॉजी जुकाफे केमिस्ट्री में इंटर किया, मैंने इंजीनियरिंग में नहीं, मेरी वाले तकरीबन 5 साल हुए इंतकाल हो गया। और ये जो शेजर है, आप यकीन माने ये उनकी दुआओं की वजह से, शेजर के लिए तो वो पूरी पूरी रात जान नमाज के दुआएं करती थी। इसका बेटा दुनिया में नाम पैदा करे, उस जमाने में उसको अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन शेजर ने काम शुरू कर दिया था। आप ये देखिए कि 5 साल की उम्र में इसने फर्स्ट कंपटीशन जो स्कूल में हुआ था इसने विन किया। फिर उसके बाद ये और इसकी वालदा तकरीबन 1 साल आपस में काम करते रहे दोनों। जब 1 साल के बाद मुझे दिखाया गया वो काम, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने इसे मुख्तलिफ मीडियम दिलाए। मैंने MSc करने के बाद आर्मी ज्वाइन की, आर्मी को छोड़ा। फिर मैं आर्मी में मैं तकरीबन 11 साल था। दरअसल आर्मी में मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट में था जिसका IND नाम है। फिर उसके बाद मैं आर्मी छोड़ी, फिर ये सहाफत में आ गया। फिर मुख्तलिफ कॉलम, तो मैं जब पॉलिश में था जब से ही लिखता था फ्रीलांस, लेकिन फिर उसके बाद में जो है पेड कॉलम नवीस बना। फिर मैंने शो बिजनेस रिपोर्टिंग की, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की। बच्चों के अंदर जितने भी क्वालिटीज हैं जो अल्लाह ताला ने बच्चे के अंदर डाली, उसको निखारा, अगर किसी ने निखारा तो मेरी वाइफ थी। मेरी जिम्मेदारी तो मेहनत करके आके घर को तमाम, मैं मॉरल सपोर्ट बच्चों को की मैंने, लेकिन मेरी वाइफ ने उस चीज को निखारा। मेरी वालदा की एक क्वालिटी मुझे याद थी, मैं बहुत छोटा सा था और उस वक्त दूध जो है 1 पाव 125 रुपए का मिलता था। तो मैं बचपन में दूसरे बच्चों को पीता हुआ देखता था, तो मैं वालदा से जिद करता था कि मुझे पैसे दे दिए। तो मेरी वालदा भी रोती थी और मैं भी रोता था। मैं जिद करके रोता था, वो अपनी बेबसी पे रोती थी, लेकिन वो मुझे आखिर में ये समझाती थी, बेटा अगर दूध का एक गिलास पीना है, दूध का एक गिलास पीना है, तो उस 1 पाव दूध नहीं पियो, 1 किलो दूध के लिए कोशिश करो, और वो कोशिश जो हो सकता है कि तुम्हें जिंदगी में कुछ मुकाम दे दे। तो मुझे वो बात उनकी याद आती थी कि इंसान इतना भी बेबस हो सकता है कि एक बच्चा जो अपनी माँ से जिद कर रहा है कि मैं ये दूध पीना है, तो माँ भी रो रही है, बच्चा भी रो रहा है। आज बच्चे इस काबिल है, मेरा छोटा बेटा जो 7 साल का है, वो यहाँ पर बैठ के दुबई की फर्म को सारा काम यही बैठ के करता है। वो बेटी माशाल्लाह से अब डॉक्टर होने के लिए जा रही है। शेजर को अल्लाह ताला ने, आप अगर उसका फेसबुक खोल रहे तो देख लें, तो दुनिया के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो शेजर को कमेंट्स करते हैं। मैंने अगर कभी किसी टीवी चैनल से मैं बच्चे के साथ जाता हूँ इसका जब प्रोग्राम वोग्राम के लिए वो बुलाते हैं, तो मेरे दिल में अगर गुरूर आता है ना, तो मुझे वो 1 पाव दूध याद आने लगता है। जब मैं 1 पाव दूध क्लियर होता था तो मुझे फिर गुरूर आ ही नहीं सकता, मुझे वो 1 पाव दूध याद आने लगता है।
क्या अच्छी कहानी आपने सुनाई है शकील साहब, और खुद आपको कैसा लगा अपनी कहानी सुन के?
बहन मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को भी ये होना चाहिए कि हिम्मत से काम लें और अपनी इरादे की पुख्तगी जो है उनको उसको मंजिल दिला सकती है।
बिल्कुल।
तो किसी भी कोई भी मंजिल पाने के लिए तकलीफें जरूर है, और मंजिल हासिल करने का मजा भी उसी में जब तक तकलीफ ना है।
बिल्कुल।
क्योंकि अगर बगैर तकलीफ से कोई मंजिल हासिल की जाए तो वो मंजिल नहीं दिलाती।
और मुझे तो आपकी वालदा की एक प्यारी सी छवि मेरी आंखों में आ गई है खुद ब खुद, और आप अब तस्वीर हमें भेजेंगे तो हम अपनी फेसबुक पे लगाएंगे ताकि हमारे सुनने वाले भी आपसे और आपके खानदान से मिल सके। अच्छा, कुछ हमारे कॉलर्स हैं लाइन पे। खालिद उमर है मियांवाली से। जी खालिद उमर।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम भाई।
खालिद उमर नियाजी बोल रहा हूँ मियांवाली से।
जी जी भाई।
तो बाजी साहब, आपने जो सिलसिला शुरू किया है ये बहुत अच्छा है। आप ऐसे ऐसे किरदारों को दिखा रहे हैं कि जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ये इतनी मेहनत और लगन के साथ इतनी मेहनत करते हैं, तो ये आपको इसका सिला जरूर मिलेगा। आप नाले हाज के साथ व्यापार के साथ हाज भी कर रहे हैं, क्योंकि एक अपने नौकरी कर रहे हैं और दूसरा ये इतने लोगों को यहाँ लेते हैं कि इमदाद फरमाते हैं, तो ये बहुत ही जो है ना बेहतर और बहुत ही अच्छा काम है।
बहुत शुक्रिया आपका खालिद उमर साहब। और मुश्ताक हैं डीजी खान से। जी मुश्ताक।
السلام علیکم سر،
میں ارشاد خان ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. مشتاق آپ وہی ہیں نا جو طالب علم ہیں اسکول کے؟
جی سر میں ارشاد حسین ہوں اور غلط سے مشتاق لکھ لیا آپ کی. سر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے 2013 کے اندر آپ کو ایک کہانی سنائی تھی، اس کے بعد آپ نے کہا میں آپ سے رابطہ کروں گا، لیکن ابھی تک
آپ، میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ آپ وہی ہیں نا جن سے کہا تھا کہ اپنا بینک کا اکاؤنٹ کھلوائیے آپ؟
جی 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 جی.
آج آپ کا ایک خط ملا تھا جس میں آپ نے لکھا کہ آپ نے بینک اکاؤنٹ کھلوایا، لیکن آپ جب تک نمبر اپنا نہیں بھیجیں گے اپنا بینک کے اکاؤنٹ کا نمبر بھیج دیجیے، یا آپ ثاقب کو لکھوا دیجیے، لیکن نمبر لکھ کے بھیجیے تاکہ ہمیں صحیح پتا ہو، ٹھیک ہے؟ پوری تفصیل. اور غلام عباس ہے میاں والی سے. جی غلام عباس صاحب.
میڈم السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام بھائی.
میڈم میں لیاقت صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کس قدر لگن اور محنت سے اپنی زندگی کو سنوارا ہے.
شکیل صاحب. اور شکیل صاحب
جی تو میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور انہوں نے جو کہانی سنائی ہے نہ جانے کتنے لوگوں نے اس سے سبق حاصل کیا ہوگا. اور میڈم صاحبہ جو آپ یہ ایسے کہانیاں سناتی ہیں نا، تو یہ کہانیاں سننے کے علاوہ ایک اور کام جو تمام پوری دنیا کو میسج جاتا ہے کہ وہ کس محنت کر کے، کس طرح وہ ہمت کر کے، کس طرح وہ اپنی زندگی کو اخلاق سے، محبت سے، پیار سے، انتہائی
آگے بڑھا سکتے ہیں. بلکہ میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ ہم بہت شکریہ، اور ہم ان کے بیٹے کا انٹرویو یعنی شہزر جو ہیں، شہزر علی صدیقی، بہت کمال کا یہ آرٹسٹ ہے. بچہ چھوٹا سا ہے اور آپ حیران ہوں گے اس کی باتیں سن کے، تو وہ ہم سنوائیں گے آپ کو. اور اب ہم شوکت علی انجم ڈارا والا سے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ شکیل صاحب بہت دیر سے خاموش ہیں. شکیل صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟
بس میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس ملک کا نام روشن ہو. جس ملک کے ہم لوگ باقی ہیں، ہم کہیں پر بھی چلے جائیں لیکن اس ملک کے نام کا تقدس رکھیں، اپنے دلوں میں اپنے لوگوں کے لیے اچھا میسج رکھیں، محبت رکھیں. ہم لوگوں کو یہ میسج دیں کہ اس ملک میں صرف دہشت گردی نہیں ہے، امن بھی ہے، لوگ ٹیلنٹڈ بھی ہیں، لوگ ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک سے محبت بھی کرنا چاہتے ہیں.
بالکل، یہ تو اس پروگرام کو سن کے ہمیشہ مجھے اور ان کے دل بہت اچھے ہیں ہمارے ملک کے لوگوں کے. اچھا شوکت علی انجم جی جلدی سے کچھ کہیے آپ شکیل صاحب سے.
السلام علیکم میڈم.
جی وعلیکم السلام.
شوکت علی انجم ڈارا والا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم میری طرف سے تمام ریڈیو آپ کی دنیا کے سماعین کی خدمت میں پیار بھرا سلام، اور ریڈیو آپ کی دنیا کے کارکنان کی خدمت میں پیار بھرا سلام. میڈم آج جو صدیقی صاحب نے کہانی سنائی ہے اس سے یہ سبق حاصل ہوا کہ تمام لوگوں کو محنت کرنی چاہیے، پھر نیاز و ناز میں رسم وفا پیدا تو کر، پھر نیاز و ناز میں رسم وفا پیدا تو کر، خود ہی آ جائے گی منزل تیرے روبرو، پہلے اپنے دل میں منزل کی ادا پیدا تو کر. انہوں نے دیکھو کوشش کی.
بہت خوب. تو شکیل صاحب بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا اور اپنی زندگی کی اتنی اچھی کہانی ہمیں سنانے کا. تو آپ کون سے اخبار میں لکھتے ہیں آپ؟
میں نواز وقت میں، امن میں، اسلام میں، مختلف اخبارات میں میرے آتے ہیں. میں پیڈ کالم نویس ہوں کنٹینیو. پھر مختلف میں نے مختلف صحافت میں مختلف جو فیلڈ ہیں ان کو جوائن کیا. میں نے شو بزنس رپورٹنگ بھی کی، میں نے پولیٹیکل رپورٹنگ بھی کی، میں نے سوشل رپورٹنگ بھی کی. تو میں نے مختلف اطراف سے گزرا ہوں.
اچھا آپ کے سب بچوں کی بات ہو گئی، اور وہ چھوٹو میاں جو ہیں، کیا نام ہے آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا؟
محمد احمد علی صدیقی.
جی محمد احمد علی صدیقی، اتنی پیاری ان کی آواز ہے. ہم اگلی پروگرام میں ضرور ان کی آواز میں کچھ نہ کچھ سنائیں گے. 3.5 سال کے ہیں مگر باکمال ہیں. تو بہت شکریہ شکیل صدیقی صاحب. اور میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ پروگرام کے پروڈیوسر ہمارے ثاقب الاسلام تھے، انجینئر ہمارے گلین وین کیلیو تھے. آپ کی کہانیوں کا ہمیں انتظار رہے گا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کہانی لکھیے، صرف مسئلہ نہ لکھیے، کیونکہ مسئلہ ہم نہیں حل کر سکتے جب تک کہ آپ کی کہانی اس پروگرام میں شامل نہ ہو. اور ویسے بھی مسئلہ ہم کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی 100% ضمانت نہیں کہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں. تو اجازت دیجیے شہناز عزیز کو، خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.